جہاں 26 جون سے بارشوں سے متعلقہ واقعات کی وجہ سے درجنوں افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ پاکستان نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق سیلاب سے اب تک 7,850 مکانات کو نقصان پہنچا ہے اور 6,180 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ دریا اثنا صوبہ سندھ کی مقامی حکومت نے مسلسل شدید بارشوں اور نئے سیلاب کے امکان سے خبردار کیا ہے اور امدادی اور انتظامی اداروں کو مکمل طور پر آمادہ رہنے کے لیے کہا ہے۔ پاکستان کے اس صوبے کے حکام نے خبردار کیا ہے کہ اگر سیلاب خطے میں پھیلتا ہے تو پہلے مرحلے میں کم از کم 1600 دیہات براہ راست خطروں سے دوچار ہو جائیں گے اور 1,600,000 سے زیادہ افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ سامعین، پاکستان کے جنوبی وزیرستان کے علاقے میں پاکستانی فوجی قافلے پر دہشت گردوں کے حملے میں 12 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی دہشت گرد گروہوں نے آرمی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ یہ واقعہ صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی وزیرستان کے ضلع بدر کے قریب پیش آیا ہے۔ پاکستانی میڈیا نے بتایا ہے کہ زخمیوں کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے اور مزید افراد کے جاں بحق ہونے کا خدشہ ہے۔ دسمبر 2024 کے بعد جنوبی وزیرستان کے علاقے میں پاکستانی فوجی دستوں پر یہ سب سے مہلک اور سنگین حملہ ہے۔ پاکستانی میڈیا نے حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کے 8,000 سے زیادہ اراکین افغانستان سے صوبہ خیبر پختونخوا میں غیر معروف سرحدی راستوں سے داخل ہوئے تھے۔ اس گروہ کے افراد اب بھی پشاور، ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان، بنو لکی مروت، سوات اور دیگر شہروں میں موجود ہیں۔ سامعین، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ملاقات میں اسرائیلی حکومت کے فضائی حملوں کے بعد اس ملک کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور اسرائیلی حکومت کے اقدامات کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستانی وزیر اعظم نے اسرائیلی حکومت کے حملوں کو سخت جارحیت قرار دیا اور زور دیا کہ یہ کارروائی قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی کے علاوہ علاقائی استحکام کے لیے بھی سنگین خطرہ ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے اس جارحیت کو روکنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے عوام اور حکومت ان حملوں سے شدید متاثر ہوئے ہیں اور یہ اقدام بین الاقوامی قوانین کی سنگین اور کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے استحکام برقرار رکھنے اور فلسطینی عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے اسلامی ممالک کے درمیان تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے بھی ایک سرکاری بیان میں قطر پر صہیونی حکومت کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے اشتعال انگیز عمل اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے، جس سے علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
نظر کے لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد.
سامعین، ابھی آپ پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کا آغاز حسب معمول ایرانی اخبارات سے کر رہے ہیں. پہلے روزنامہ کیہان کی بعض اہم سرخیاں. وزیر صحت نے نیشنل فیملی میڈیسن پروگرام اور نیشنل ریلیف سسٹم شروع کرنے کا اعلان کیا. ایران امریکہ کو شکست دے کر فری اسٹائل ریسلنگ کا عالمی چیمپئن بن گیا. تمام ممالک جوہری تنصیبات پر حملوں کے خلاف مؤثر ضمانتوں کے مستحق ہیں اسماعیل بقائی. دوحا سمٹ نے میزائلوں کا جواب الفاظ سے دیا ہے کیہان کی رپورٹ. اور اب روزنامہ جامع جم. اقوام کی دفاعی صلاحیتوں پر امریکہ کو تبصرے کا حق نہیں ہے اسماعیل بقائی. اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کو معطل یا منقطع کر لیں، وزارت خارجہ کے ترجمان. غزہ کی وزارت صحت کا انتباہ، اسپتال مکمل بند ہونے کے دہانے پر. اسلامی نیٹو بنانے کا وقت آ گیا ہے، پاکستان کے وزیر دفاع. ہم نے صہیونی تجاوز کا پوری طاقت سے جواب دیا ہے یمن. سامعین، اب پاکستان کے اخبارات کا ایک جائزہ لیتے ہیں. پہلے روزنامہ ایکسپریس کی بعض اہم سرخیوں پر ایک نظر. امریکی صدر ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز پر $15 ارب ہرجانے کا دعویٰ کر دیا. گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملے کا خطرہ، پاکستان سمے 16 ممالک کا اسرائیل کو سخت انتباہ. صہیونی جنگی جنون ختم نہ ہو سکا، یمن کے ساحلی شہر پر پھر بمباری. بھارت اور امریکہ کے درمیان تجارتی مذاکرات کا پہلا مرحلہ ناکام. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا قطر حملے پر اسرائیل کے احتساب کا مطالبہ. اور اب ڈان نیوز. غزہ میں صبح سے 33 فلسطینی شہید، اسرائیل نے انخلا کے لیے عارضی روڈ کھول دی. حالیہ سیلاب سے ملک بھر میں 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے، چیئرمین NDMA. وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر وفد کے ہمراہ سعودی عرب روانہ. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا قطر حملے پر اسرائیل کے کڑے احتساب کا مطالبہ. بھارت کے ماؤ نواز باغیوں کا 6 دہائیوں کے بعد مسلح جدوجہد کو معطل کرنے کا اعلان. سامعین، روزنامہ ڈان کے ایک مضمون پر نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے عرب ممالک اسرائیل کے خلاف متحد نہیں، تقسیم کا شکار، گھر اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ مضمون نگار ہیں زاہد حسین۔ وہ لکھتے ہیں کہ عرب اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے دوحہ میں ہونے والے انتہائی اہم ہنگامی سربراہی کانفرنس کا اختتام ایک طرح سے بے نتیجہ رہا۔ مشترکہ اعلامیے میں مضبوط بیان بازی کی گئی، لیکن کوئی حقیقی اقدامات یا کارروائی نہیں کی گئی۔ گزشتہ ہفتے قطر پر صہیونی حملے کے بعد اسرائیل کو فیصلہ کن جواب دینے کے لیے دوحہ میں تقریباً 60 ممالک کے سربراہان جمع ہوئے تھے، لیکن یہاں صرف لفظی بیان بازی ہوئی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا۔ اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت سے نپٹنے یا علاقائی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کوئی حقیقی حکمت عملی طے نہیں کی گئی۔ اسرائیل کی طرف سے قطر پر حملہ ایک خود مختار عرب ملک کے خلاف ڈھٹائی کا مظاہرہ تھا۔ صہیونی ریاست کو ایک بار پھر اس حد کو عبور کرتے ہوئے دیکھا گیا کہ جب اس نے خلیج فارس میں امریکہ کے قریبی اتحادیوں میں سے ایک کو نشانہ بنایا، جو خطے میں سب سے بڑا امریکی فوجی اڈہ بھی رکھتا ہے۔ پوری عرب دنیا میں غصے کی لہر تو دوڑ گئی، اور اس حملے کے بین الاقوامی سطح پر مذمت بھی ہوئی۔ یہ توقعات پھر بڑھ گئیں کہ اسرائیل کی بڑھتی ہوئی جارحیت کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ رواں سال قطر اسرائیل کی طرف سے حملے کا نشانہ بننے والا خطے کا چھٹا ملک بنا ہے، جبکہ اسرائیل غزہ میں اپنی نسل کشی کی جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسلامی بلاک حالیہ تاریخ کی بدترین نسل کشی کو خاموشی سے دیکھ رہا ہے۔ بعض عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی اور تجارتی تعلقات کو بھی برقرار رکھا ہوا ہے۔ یہ سچ ہے کہ احتجاج کی کچھ آوازیں اٹھیں، لیکن یہ زیادہ نہیں تھیں۔ پھر اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا، شام کے اندر مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا، جبکہ یمن اور ایران پر بھی بمباری کی۔ اسرائیل کو امریکہ سے اربوں ڈالر کی فوجی امداد ملتی ہے، اور اسے خطے میں اپنی فوجی کاروائیوں میں واشنگٹن کی مکمل حمایت بھی حاصل ہے۔ یہی نہیں، عرب ممالک اپنے فوائد کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کو روکنے کے لیے واشنگٹن پر کسی بھی قسم کا دباؤ ڈالنے میں ناکام رہے ہیں، جبکہ انہیں عرب ممالک نے موسم گرما میں صدر ٹرمپ کے دورہ مشرق وسطی میں امریکی صدر کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ خلیج فارس کے ممالک کے شیخوں نے امریکہ میں کھربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا تھا۔ قطر نے ٹرمپ کو 40 کروڑ ڈالر کا طیارہ تحفے میں دیا تھا۔ یقینی طور پر عرب ممالک کے ہاتھ کچھ ایسے اختیارات ہیں جن سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور وہ انہیں اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن ٹھوس کارروائی پر ان کے درمیان اتحاد نظر نہیں آتا۔ ان ممالک کے مفادات مختلف ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے لیے بڑھتے ہوئے اسرائیلی خطرے سے نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی پر اتفاق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض عرب ممالک اقتصادی یا سیکورٹی وجوہات کی بنا پر اسرائیل سے سفارتی تعلقات توڑنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ واضح رہے کہ خود تقسیم کا شکار گھر اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ یکجہتی کے بیانات اکثر محض دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں، اور ان کا کوئی حقیقی مطلب نہیں ہوتا۔ سامعین، ایران اور پاکستان کے اخبارات کے بعد اب ہندوستان کے بعض اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ پہلے روزنامہ قومی آواز۔ جارجیا کی سرحد پر 56 ہندوستانیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک، پاسپورٹ ضبط، بھوکے پیاسے گھنٹوں فٹ پاتھ پر بٹھایا گیا۔ یوکرین پر روس کے شدید حملے، 100 سے زیادہ ڈرونز اور 150 گلائیڈ بم برسائے۔ کیف کو ہتھیار مہیا کرنے کے پیکج کو منظوری۔ اسرائیل کا قطر پر حملہ علاقائی امن و استحکام پر حملے کے مترادف ہے، اقوام متحدہ۔ ٹرمپ نے مودی کو سالگرہ کی مبارکباد دی، بولے شراکت داری کو نئی بلندیوں پر لے جائیں گے۔ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان 7 گھنٹوں تک چلا کاروباری معاہدہ جلد ہوگی اگلی میٹنگ۔ ایک ہی گھر میں 4,271 ووٹرز، یہ گھر ہے یا پورا انتخابی حلقہ؟ ووٹ چوری کے نئے ثبوت پر کانگریس کا سوال۔ اور اب روزنامہ انقلاب۔ اقوام متحدہ کے کمیشن آف انکوائری کی جانچ میں بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ جرمن وزیر خارجہ نیویارک میں فلسطین کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ مسلم عرب لیڈران کا اجلاس اظہار برہمی سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ یو پی میں غریبوں اور محروموں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اکھلیش یادو۔ سامعین، روزنامہ انقلاب کے ادارے کا عنوان ہے ہندوستانی تارکین وطن مشکل میں ہے۔ سماعت فرمائیے یہ اداریہ۔ اخبار لکھتا ہے کہ اپنا وطن چھوڑ کر دیار غیر کو اپنانا کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہوتا ہے، مگر بہت سے لوگ ارض وطن پر مواقع کی کمی کے سبب یا دیار غیر میں مواقع کی بہتات کی وجہ سے ان کے حصول کی آسانی اور معقول اجرت یا پرکشش تنخواہ کے پیش نظر بیرونی ملکوں میں آباد ہو جاتے ہیں۔ غیر ملکوں میں ہندوستانی تارکین وطن کی آبادی اتنی ہے کہ مبالغہ آمیز لگتی ہے، مگر ہے نہیں۔ دستیاب اعداد و شمار کے مطابق بیرونی ملکوں میں ہندوستانیوں کی مجموعی تعداد 3,52,54,00,000 ہے۔ کوئی دوسرا ملک ایسا نہیں ہے جس کے شہریوں کی اتنی بڑی تعداد دیار غیر میں رہتی ہو۔ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ ہندوستانی تعلیم یافتہ افراد اپنی قابلیت اور صلاحیت سے سبقت حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ ہندوستانی غیر تعلیم یافتہ افراد کم اجرت پر بھی قبول کر لیتے ہیں۔ دونوں ہی وجوہات بیرون ملک کی ان مانگ میں اضافے کا سبب ہے۔ ان تارکین وطن کا گھر خاندان چونکہ ہندوستان میں ہی رہتا ہے، اس لیے یہ لوگ اپنی تنخواہ یا اجرت کا معتبر حصہ وطن بھیجتے ہیں، لہذا خطیر رقم ہندوستان پہنچ جاتی ہے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ سن 2023 میں ہندوستانی تارکین وطن نے $120 بلین جیسی بھاری بھرکم رقم ہندوستان بھجوائی ہے۔ اس سے ہماری جی ڈی پی کی صحت بہتر ہوتی ہے، متعلقہ خاندان آسودہ ہوتے ہیں اور دیگر ملکوں سے ہمارے رابطے کو مضبوطی ملتی ہے۔ مگر حالیہ برسوں میں ہندوستانیوں کے لیے دیار غیر، بالخصوص مغربی ملکوں کی زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہندوستانی اب پہلے جیسے باصلاحیت اور محنتی نہیں رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان ملکوں میں نسلی امتیازات یا قوم پرستی کے جذبات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کا سب سے اہم سبب مقامی آبادی کا انداز فکر ہے کہ ہندوستانی تارکین وطن اچھا کماتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، ترقی پاتے ہیں، مقامی معاشرے میں ان کے لیے ایک خاص جگہ بن جاتی ہے اور وہ مقامی سیاست میں بھی عمل دخل کی اہلیت حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان میں وہ کیوں یا پرائے لوگوں کو ہمارے یہاں اتنے مواقع کیوں ہیں کا منفی جذبہ سر اٹھانے لگتا ہے۔ یہ حسد بھی ہو سکتی ہے، مگر حسد اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا جذبہ قوم پرستی ہے جو امریکہ کے صدر ٹرمپ کے صدر کے اقدامات کی وجہ سے کئی دوسرے ملکوں میں بھی فروغ پا رہا ہے۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہمارے پروگرام کو آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں، اور اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام ایرانی مشاہیر۔ تو سماعت فرمائیے یہ پروگرام۔
سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر لے کر حاضر خدمت ہیں۔ قلب عباس زیدی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم معروف ایرانی دانشور ابو ریحان البیرونی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ سب کو پسند آئے گا۔ ویانا میں اقوام متحدہ کی عمارت کے سامنے بو علی سینا، ابو ریحان البیرونی، حکیم عمر خیام نیشاپوری اور زکریا رازی کے مجسمے نصب ہیں۔ دنیا کے ان چار عظیم دانشوروں کا تعلق سرزمین ایران سے ہے۔ بو علی سینا عظیم فلسفی اور حکیم ہیں جو شہراء آفاق کتاب قانون جیسی کتاب کے خالق ہیں۔ اسی طرح ابو ریحان البیرونی مانے ہوئے ریاضیدہ، منجم اور مورخ ہیں۔ حکیم عمر خیام نیشاپوری فلسفی، ریاضیداں، منجم اور سلجوقی دور کے شہراء آفاق شاعر تھے۔ چوتھا مجسمہ زکریا رازی کا ہے جو حکیم فلسفی کیمیاداں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم طبیب بھی تھے۔ انہوں نے الکحل اور سلفوریک ایسڈ جیسے کیمیائی مادے ایجاد کیے۔ ان تمام سائنسدانوں کا تعلق ایران سے ہے اور ان کے علم سے دنیا بھر میں استفادہ کیا گیا ہے۔ ویانا میں اقوام متحدہ کی عمارت کے سامنے ان مجسموں کی موجودگی اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہونے والی ترقی اور پیش رفت میں ایران کا قابل ذکر کردار رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ایران کے عظیم اور شہراء آفاق دانشور ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی مختلف علوم میں جملہ ریاضی، جغرافیہ، سوشالوجی، فزکس اور علم فلکیات جیسے علوم میں نابغۂ روزگار تھے۔ وہ خوارزم میں پیدا ہوئے اور غزنوی دور حکومت میں غزنہ شہر میں دار فانی کو الوداع کہا۔ یہ دونوں شہر اس زمانے میں ایرانی سرزمین کا حصہ شمار ہوتے تھے۔ قیمتی دھاتوں کی کثافت اور زمین کا قطر جاننے، نیز نقشے بنانے کے جدید طریقوں کی دریافت، اسی طرح شہروں کے درمیان فاصلوں کا اندازہ اور ہندوستانیوں کی تاریخ و تمدن کے بارے میں تحقیقات البیرونی کے اہم کارنامے ہیں۔ البیرونی پر تحقیقات کرنے والے محققین مثلا ویڈمین، سویٹر اور ریشر کے مطابق البیرونی نے مختلف موضوعات پر 180 کتابیں، مقالے اور رسالے تالیف کیے ہیں۔ ان میں سے 150 ریاضی اور نجوم سے متعلق ہیں، جن میں صرف 28 عنوانات تک دسترسی ممکن ہو سکی ہے۔ ایڈورڈ ساچر نے البیرونی کو مشرق کی تاریخ کا عظیم ترین دانشور قرار دیا ہے۔ انہوں نے آج کے دور میں یونیورسٹیوں میں پڑھائے جانے والے اکثر علوم من جملہ تاریخ، ادب، فلسفہ، فزکس، ریاضی، جیومیٹری، فلکیات اور ستارہ شناسی میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ چھٹی اور ساتویں صدی ہجری میں جب ترجمے کی تحریک اپنے عروج پر تھی، البیرونی کی کسی بھی کتاب کا لاطینی زبان میں ترجمہ نہیں کیا گیا۔ اس بات کا امکان ہے کہ اسلامی دور کے دانشوروں کی سوانح سے غفلت کی وجہ سے البیرونی کے آثار پر توجہ نہیں دی گئی، کیونکہ صرف ابن ابی اسیبا نے البیرونی کے بارے میں چند سطریں تحریر کی ہیں۔ دوسری طرف علی قفتی اور ابن خلقان نے ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ البیرونی نے اپنے ہم اثروں مثلا ابن حیثم، ابو عبید جوزجانی اور ان کے جانشینوں محی الدین اراضی، خواجہ نصیر الدین توسی، قطب الدین شیرازی اور ابن شاطر کے برخلاف بطلموسی نجوم کے خلاف کسی قسم کی کوئی تنقید یا اعتراض نہیں کیا۔ مذکورہ افراد نے تو حیات عالم کے لیے باقاعدہ ماڈل بھی پیش کیے۔ ان تنقیدوں کو علم نجوم کے حوالے سے ساتویں اور آٹھویں صدی ہجری کے اہم آثار میں شمار کیا جاتا ہے، جس نے کوپرنیک کے کام پر بھی اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس حوالے سے صرف ایک گم شدہ کتاب ابطال البہتان لے ایراد البرہان ہے، جو سیاروں کی عرض سے متعلق نظریہ بطلموس کے خلاف تالیف کی گئی ہے۔ ابو ریحان البیرونی اس بات کے قائل تھے کہ ہر علمی دلیل کے ساتھ اس نظریے اور دلیل کو ثابت کرنے کے لیے تجربات بھی انجام پانے چاہیے۔ ان علوم میں تجربات کی انجام دہی البیرونی کی ایجاد ہیں۔ اگرچہ چند صدیوں بعد دوسرے سائنسدانوں من جملہ بیکن اور ڈیکارٹ نے تجربات کو انجام دینے کے لیے ایک باقاعدہ سسٹم روشناس کرایا، البیرونی نے روشنی کی ساخت سے متعلق آپٹک ٹیکنالوجی میں لمعات کے نام سے نہایت اہم تحقیقی کام انجام دیا۔ آنکھ اجسام کو کیسے دیکھتی ہے، اس میں البیرونی کا بھی وہی نظریہ ہے جو ابن حیثم کا ہے۔ البیرونی نے اپنی تحقیقات میں ثابت کیا تھا کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اس نظریے تک مغربی سائنسداں چند صدیوں کے بعد پہنچے۔ البیرونی نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ چشمے اور فوارے کس طرح پانی کو اوپر اچھالتے ہیں اور پانی کو کس طرح کنویں اور چشمے سے قلعے اور میناروں کی بلندی تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ البیرونی نے زمین کی پیمائش کا اندازہ لگایا اور اسے اپنی کتاب استرلاب کے آخری حصے میں واضح کیا۔ انہوں نے مختلف اقوام اور ان کی تہذیب و تمدن میں مہینوں، سالوں اور ہفتے کے ایام کو بیان کرنے کے علاوہ بہت سے ممالک کی تاریخ کو بھی بیان کیا۔ ابو ریحان البیرونی پہلے سائنسداں ہیں جنہوں نے آج کے علم و ٹیکنالوجی کی طرح جغرافیے کا جائزہ لیا اور اس علم میں تجربے کو بنیاد قرار دیتے ہوئے اس علم کو ریاضی کے اساس پر استوار کیا۔ البیرونی نے ریاضی اور جیومیٹری کی بنیاد پر نقشہ برداری کی نئی روشیں ایجاد کیں۔ البیرونی نے اس دور میں بلخ شہر کے عرض کا جو اندازہ لگایا تھا وہ حیران کن طور پر آج کی پیمائش کے بہت ہی قریب ہے۔ البیرونی نے نصف النہار یا زمین کی سطح پر ایک تصوراتی عظیم دائرے کے نصف کا اندازہ 11,062.4 کلومیٹر لگایا، جو آج کی جدید تحقیق سے حاصل شدہ فاصلے 11,110 سے بہت نزدیک ہے۔ البیرونی نے ہزار سال پہلے جسم کے جن باریک ذرات کو اجزائے لطیفہ کا نام دیا تھا، آئنسٹائن نے جدید تحقیقات کے بعد انہیں فوٹون کا نام دیا۔ آئنسٹائن کے مطابق ہر جسم نہایت باریک ذرات سے مل کر بنا ہے اور ان نہایت باریک ذروں کو فوٹون کا نام دیا گیا ہے۔ استاد عبدالحمید نیرنوری لکھتے ہیں، البیرونی نے پوری آزادی کے ساتھ سورج کے گرد زمین کی گردش کا امکان ظاہر کیا اور لوگوں کے سوال کے جواب میں کہ جیسے فضا سے زمین کی طرف اجزام گرتے ہیں، زمین سے فضا کی طرف اشیاء کیوں نہیں جاتی، کہا تھا کہ وہ لوگ جو زمین کو متحرک اور سورج کو ساکن فرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اشیاء جو سطح زمین پر ہیں فضا کی طرف کیوں نہیں جاتی۔ اس کی وجہ زمین پر ایک قوت ہے جو اشیاء کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور حرکت کے دوران اشیاء کو اوپر فضا کی طرف نہیں جانے دیتی، اور یہ وہ بات ہے جو نیوٹن سے سینکڑوں سال پہلے اور سیب کے درخت سے گرنے کے واقعے سے پہلے البیرونی نے کہی تھی۔ اسی طرح زمین کی سورج کے گرد گردش کے موجودہ نظریے اور کوپرنیک اور گیلیلیو کے بیان کیے گئے نظریات سے سینکڑوں سال پہلے البیرونی جیسے مسلمان سائنسدانوں نے بغیر کسی مخالفت اور خوف کے ان موضوعات پر آزادی سے بحث و مباحثہ کیا ہے۔ البیرونی نے کیلنڈر میں تبدیلی اور اصلاح کے حوالے سے جو کام انجام دیا وہ گریگوری سے 6 صدیاں پہلے انجام پایا، لیکن وہ گریگوری سے زیادہ صحیح اور بہتر ہے۔ البیرونی نے کوپرنیک اور کیپلر اور نیوٹن سے سینکڑوں سال پہلے زمین کی گردش، کشش، ثقل، زمین کے گول ہونے اور سورج کے گرد اس کی سالانہ گردش کے بارے میں اپنے نظریات بیان کیے۔ البیرونی نے کثافت ماپنے کا قانون ایجاد کیا اور قیمتی پتھروں کی کثافت کو فزکس کے اصولوں کے مطابق جانچا۔ اس طرح انہوں نے اس کے لیے ایک باقاعدہ ٹیبل اور جدول بھی تیار کیا۔ انہوں نے علم حیات، فلکیات اور ریاضی کے موضوعات پر مختلف ڈکشنریاں بھی تیار کیں جن سے اہل یورپ نے ہمیشہ استفادہ کیا۔
سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اس اجتہاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کاروان امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے کام ہے یہ امامِ خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا ہے صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت شکست رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں گانیاں اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام ایرانی مشاہیر سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے دوسری مجلس کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کی اعلیٰ سلامتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر علی راجانی کا دورہ سعودی عرب، سیکورٹی سمیت مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے فروغ پر تاکید۔ پاکستان سمیت 15 ممالک نے مشترکہ بیان میں غزہ کے محصور عوام کے لیے امداد لے جانے والے کشتیوں کے قافلے گلوبل سمود فلوٹیلا کی سیکورٹی پر اظہار تشویش کیا ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ نے غاصب اسرائیلی ریاست کو ایک زوال پذیر حکومت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل تباہ ہو جائے گا کیونکہ وہ غاصب اور جارح ہے۔ غزہ پر صہیونی جارحیت امریکی حمایت کا نتیجہ، فلسطین کی مزاحمتی تحریکیں۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کی اعلیٰ سلامتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کا اقتصادی اور سیکورٹی تعاون پہلے سے زیادہ منظم انداز میں فروغ پائے گا۔ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سربراہ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اپنی ملاقات کے سلسلے میں کہا کہ اس ملاقات کے دوران اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کی سطح کم ہے، اس لیے کچھ رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ علی لاریجانی کا کہنا تھا کہ علاقائی تعاون پر بھی سعودی ولی عہد کے ساتھ مشاورت ہوئی، اور خطے کے امن و استحکام کے لیے ممکنہ اقدامات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سربراہ کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کا بھی اس ملاقات کے دوران جائزہ لیا گیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ خصوصی ورکنگ گروپ ان امور کو آگے بڑھائیں گے۔ قطر پر صہیونی جارحیت کے بعد سعودی اسٹریٹجی میں تبدیلی کے حوالے سے
پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر علی لاریجانی کا کہنا تھا کہ ہمارے دوستوں کا پہلے سے ہی صورتحال کے بارے میں واضح موقف تھا، مگر اب وہ اور زیادہ روشن ہوا ہے اور اب وہ خطے کے دیگر ممالک اس حقیقت کو درک کر رہے ہیں کہ جسے ایران ہمیشہ دہراتا رہا ہے کہ علاقے میں ایک ایسا مہم عنصر ہے جو نہیں چاہتا کہ علاقے میں امن و استحکام قائم ہو۔ خیال رہے کہ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سربراہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان مشاورتی عمل کو آگے بڑھانے کے مقصد سے سعودی عرب پہنچے تھے۔ یہ دورہ رواں سال سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان کے دورہ تہران کے تناظر میں انجام پایا ہے۔ اس سفر میں سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے ڈپٹی سیکرٹری علی باخری کنی اور خلیج فارس کے امور میں وزیر خارجہ کے معاون محمد علی بیگ بھی علی لاریجانی کے ہمراہ تھے۔ ڈاکٹر علی لاریجانی نے اپنے دورے ریاض کے دوران سعودی وزیر دفاع اور بعض دیگر اعلی حکام سے بھی ملاقات کی۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کا یہ تیسرا علاقائی اور غیر ملکی دورہ ہے۔ اس سے قبل انہوں نے گزشتہ ماہ بغداد اور بیروت کا دورہ کر کے دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام سے ملاقات اور گفتگو کی تھی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فرانسیسی وزیر خارجہ ژان نوئل یارو کے ساتھ ٹیلیفونک گفتگو میں کہا ہے کہ ایران سفارتکاری کو بین الاقوامی مسائل کے حل کا واحد راستہ سمجھتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس ٹیلیفونک گفتگو میں سلامتی کونسل میں یورپی ممالک کی طرف سے نام نہاد اسنیپ بیک میکانزم کو فعال کرنے کو کسی بھی سیاسی اور قانونی اہمیت سے عاری قرار دیا اور کہا کہ یہ ایک ایسا اقدام ہے جس سے صرف کشیدگی اور بحران میں اضافہ ہوگا۔ فریقین نے دونوں ممالک کے درمیان کونسلر امور سمیت دو طرفہ تعلقات کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا اور دو طرفہ روابط اور مشاورت جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ یورپی کمیشن نے سینی حکومت کے خلاف پابندیوں کا نیا پیکج یورپی یونین کی کونسل میں پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایرنا نیوز کے مطابق اس منصوبے کے تحت سینی حکومت سے اشیاء کی درآمدات اب ترجیحی ٹیرف کی حامل نہیں ہوں گے اور ان پر دیگر ایسے سبھی ممالک کی طرح باقاعدہ ڈیوٹی عائد ہوگی جن کا یورپی یونین کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدہ نہیں ہے۔ یورپی کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ یہ فیصلہ یورپی یونین اسرائیل معاہدے میں ذکر شدہ اس دو نمبر کے آرٹیکل کی خلاف ورزی کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا جس میں انسانی حقوق اور جمہوری اصولوں کے احترام کو معاہدے کا بنیادی ستون بتایا گیا ہے۔ بیان کے مطابق یورپی کمیشن نے 2025 سے 2027 کے لیے سینی حکومت کو دو طرفہ مالی امداد معطل کرنے کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ معطلی کی تجاویز میں تقریباً 6 ملین یورو سالانہ امداد اور 14 ملین یورو مالیت کے ادارہ جاتی اور علاقائی تعاون کے منصوبے شامل ہیں۔ نئے پابندیوں کے پیکج میں 4 قانونی دستاویزات اور کابینہ کے 9 وزراء اور انتہا پسند آباد کار شامل ہیں۔ فلسطین اور اہل غزہ کی حمایت میں تشکیل پانے والا اب تک کا سب سے بڑا بحری کارواں غزہ کی جانب رواں ہے۔ گلوبل السمود فلوٹیلا انسانی امداد اور بین الاقوامی کارکنوں کو لے جانے والے درجنوں بحری جہازوں اور کشتیوں پر مشتمل ہے جو ہسپانوی بندرگاہ بارسلونا سے 1 ستمبر 2025 کو غزہ کی پٹی کے لیے روانہ ہوا ہے۔ فلوٹیلا لہراتے فلسطینی پرچم کے ہمراہ درجنوں ممالک کے سینکڑوں سماجی کارکنوں اور معروف شخصیتوں کو ہمراہ لیے ہوئے ہے جن کا مقصد غزہ کا غیر قانونی محاصرہ توڑنا اور فلسطینی عوام کی نسل کشی کو ختم کرنا ہے۔ السمود فلوٹیلا کے جو موسم کی خرابی کی وجہ سے تیونس میں رک گیا تھا، تیونس کی بندرگاہ بیسٹرے سے غزہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دیگر بحری جہاز بھی مراکش اور دیگر ممالک کے دوسرے بحری جہازوں کے ہمراہ بین الاقوامی پانیوں میں فلوٹیلا میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے پہلے تیونس کی بندرگاہ میں اسرائیل نے فلوٹیلا کے بعض جہازوں پر آگ لگانے والے ڈرون سے حملہ کیا تھا۔ دوسری جانب پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ پاکستان اور دیگر 15 ممالک نے مشترکہ بیان میں غزہ کے محصور عوام کے لیے امداد لے جانے والی کشتیوں کے قافلے گلوبل سموت فلوٹیلا کی سیکورٹی پر اظہار تشویش کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان وزرائے خارجہ نے جنگ بندی اور غزہ میں انسانی ضروریات اجاگر کرنے کی ضرورت نیز عالمی اور انسانی قانون کے احترام پر زور دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وزرائے خارجہ نے کہا ہے کہ فلوٹیلا کے خلاف کسی غیر قانونی یا پرتشدد اقدام سے باز رہنے کی اپیل کرتے ہیں۔ جہازوں پر حملہ یا غیر قانونی حراست بین الاقوامی قانون کے خلاف ورزی ہوگی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر جواب دہی لازم ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ان ممالک میں پاکستان سمیت بنگلہ دیش، برازیل، کولمبیا، انڈونیشیا، آئرلینڈ، لیبیا، ملائیشیا، مالدیپ، میکسیکو، عمان، قطر، جنوبی افریقہ، اسپین اور ترکیہ شامل ہیں۔ غزہ کی جانب مذکورہ انسان دوستانہ امدادی کارواں کے حرکت کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے 44 ممالک میں مظاہروں اور حمایتی اجتماعات اور جلسوں کے انعقاد کی منصوبہ بندی بھی کی گئی ہے۔ یہ انسانی کارواں ایسے حالات میں غزہ کی جانب بڑھ رہا ہے کہ صہیونی حکومت کے سیکورٹی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ اسموت فلوٹیلا کے بحری جہازوں کو غزہ پہنچنے سے پہلے ہی روک دیا جائے گا۔ صہیونی حکومت کے ذریعے لبنان میں پیجر آپریشن کے ایک سال پورا ہونے کے موقع پر حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے اس دہشت گردانہ کارروائی کے زخمیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل تباہ ہو جائے گا کیونکہ وہ غاصب اور جارح ہے۔ الاحد نیوز ایجنسی کے مطابق لبنان میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ جان لو کہ اسرائیل تباہ ہو جائے گا کیونکہ وہ غاصب، ظالم، مجرم اور جارح ہے، اور مزاحمتی مجاہدین آزادی تک اس کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے پیجر دھماکوں کے زخمیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دشمن نے آپ کو لڑائی سے باہر نکالنا چاہا لیکن آپ ثابت قدم رہے۔ شیخ نعیم قاسم نے مزید کہا کہ آپ اپنے زخموں کو مندمل کر رہے ہیں اور آپ ان پر قابو پا لیں گے، اور آپ اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور صحت یاب ہو رہے ہیں۔ آپ بصیرت کے ساتھ اپنے راستے پر گامزن ہیں۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ آپ کے زخم بھر جائیں گے اور آپ ان پر قابو پائیں گے، اور یہ سب سے اہم چیز ہے۔ آپ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے پیروکار ہیں، آپ نے آزمائش کا سامنا کیا، اس میں کامیاب ہوئے۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریکیں حماس اور جہاد اسلامی نے الگ الگ بیان جاری کر کے غزہ پر صہیونی جارحیت کو امریکی حمایت کا نتیجہ قرار دیا۔ حماس اور جہاد اسلامی کے بیان میں آیا ہے کہ غاصب اور مجرم صہیونی حکومت غزہ اور فلسطینی عوام کے خلاف اپنی دہشت گردانہ فوجی کارروائی کے دائرے میں اضافہ کر رہی ہے، اور تشہیری مجرم نیتنیاہو کی کابینہ کی اس حرکت کے نتیجے میں غزہ میں نسل کشی اور نسلی تصفیے میں اور بھی شدت آ گئی ہے۔ حماس اور جہاد اسلامی کے بیان میں آیا ہے کہ ان جرائم کا ارتکاب امریکہ کی مکمل اور واضح سیاسی اور اسلحہ جاتی حمایت میں کیا جا رہا ہے، لہذا اس نسل کشی کی مکمل ذمہ داری بھی واشنگٹن پر عائد ہوتی ہے۔ ادھر جہاد اسلامی فلسطین کے بیان میں آیا ہے کہ صہیونی حکومت نے دوحہ میں عرب اسلامی اجلاس سے تیش میں آ کر غزہ میں بمباری اور قتل عام میں اضافہ کر دیا ہے، یہاں تک کہ نیتنیاہو اور اس کی مجرم کابینہ نے مزید جنگی جرائم کی دھمکی دی ہے۔ غزہ میں سرگرم 20 سے زائد امدادی ایجنسیوں کے سربراہوں نے عالمی رہنماؤں سے اس قحط اور آفت زدہ خطے میں نسل کشی کو روکنے کے لیے مؤثر کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق اقوام متحدہ کے کمیشن کی جانب سے غزہ پٹی میں نسل کشی کے واقعات کو تسلیم کیے جانے کے بعد اس خطے میں کام کرنے والی 20 سے زائد امدادی تنظیموں کے ڈائریکٹروں نے عالمی رہنماؤں سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم غزہ میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ کوئی غیر معمولی انسانی تباہی نہیں بلکہ ایک اجتماعی نسل کشی ہے۔ ان امدادی اداروں کے سربراہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ اگر کوئی کارروائی نہیں کی گئی تو غزہ اپنی تاریخ کے مہلک ترین صورتحال سے روبرو ہو جائے گا۔ امدادی نظام کے عسکری اہداف کے ساتھ گرہ بندی اب جان لیوا بن چکی ہے اور امداد کے متلاشی ہزاروں افراد پر فائرنگ کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ قطر میں اسرائیلی حملہ امریکہ کی مرضی سے ہوا، مسلم ممالک کو نیٹو کے طرز پر اتحاد بنانا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ حماس کی قیادت امریکہ کی مرضی سے قطر میں بیٹھی تھی، غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، یہ سب کچھ امریکہ کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے، مسلم دنیا کو سمجھنا چاہیے اور اپنے دوست نما دشمن میں تفریق کر لینی چاہیے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ شام میں امریکہ کی مرضی سے حکومت آئی ہے، انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ امریکہ اور باقی دنیا میں رائے عامہ اسرائیل کے خلاف ہو رہی ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع خزدار میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں 5 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد بھی برآمد ہوا ہے۔ ادھر صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے میریان میں مزنگ چوکی پر بھی درجنوں دہشت گردوں نے بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا، جہاں فائرنگ کا سلسلہ 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ اقتصادی تعاون تنظیم ایکو کے سیکرٹری جنرل نے ایران ایکو اجلاس میں کہا ہے کہ گزشتہ برسوں کے دوران ایران نے ایکو سے وابستہ اداروں کی حمایت میں اہم کردار ادا کیا ہے اور ان اہم اداروں کی میزبانی کی ہے کہ جنہوں نے تنظیم کی سرگرمیوں میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اقتصادی تعاون تنظیم ایکو کے سیکرٹری جنرل اسد مجید خان نے دوسرے ایران ایکو اجلاس میں ڈیجیٹلائزیشن اور مصنوعی ذہانت کے بارے میں ایرانی صدر کے خیالات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ برسوں کے دوران ایران نے ایکو سے منسلک اداروں کی حمایت میں اہم کردار ادا کیا ہے اور اہم اداروں کی میزبانی کی ہے جنہوں نے تنظیم کی سرگرمیوں میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ایران کی جغرافیائی پوزیشن نے ایران کو خطے میں تجارت اور تبادلے کا قدرتی مرکز بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ رکن ممالک میں 580 ملین سے زیادہ افراد کے درمیان ثقافتی اور تہذیبی مشترکات کے ساتھ ایران اقتصادی تعلقات میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یاد رہے اقتصادی تعاون تنظیم ایکو 1964 میں ایران، ترکی اور پاکستان کی مشارکت سے علاقائی تعاون کی ترقی کی تنظیم کے طور پر قائم ہوئی تھی اور 1992 میں اس میں توسیع ہوئی۔ ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ میں شدید بارش اور بادل پھٹنے سے 15 افراد ہلاک اور 16 لاپتہ ہو گئے، جبکہ ندیوں میں طغیانی کے سبب کئی سڑکیں اور پل بہہ گئے۔ اتراکھنڈ میں شدید بارش اور بادل پھٹنے کے بعد حالات نہایت سنگین ہو گئے۔ مختلف اضلاع میں بارش کے نتیجے میں سیلابی کیفیت، دریاؤں کی طغیانی اور مسلسل لینڈ سلائیڈ نے عام زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ریاستی محکمہ آفت انتظام کے مطابق اب تک 15 افراد کی موت کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 16 افراد لاپتہ ہیں۔ اس کے علاوہ 900 سے زائد افراد مختلف مقامات پر پھنس گئے تھے، جنہیں ریسکیو ٹیموں نے بروقت کاروائی کر کے محفوظ مقام پر پہنچایا۔ سب سے زیادہ تباہی ضلع دہرادون میں دیکھی گئی ہے، جہاں 13 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ مسلسل بارش اور طغیانی کے سبب دہرادون مسوری روڈ سمیت کئی اہم سڑکیں بہہ گئیں اور متعدد پل ٹوٹ گئے اور آمد رفت کے ذرائع منقطع ہو گئے۔ یہ ایسے عالم میں ہے کہ گزشتہ دنوں ہندوستان کی متعدد ریاستوں میں وسیع پیمانے پر ہونے والی بارشوں اور تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں سینکڑوں افراد ہلاک اور لاپتہ ہو گئے، بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، خبریں پیش کر رہے تھے حسین اختر۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. عزیز سامعین، ریڈیو تہران سے متعلق ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے. آئندہ 23 ستمبر سے ریڈیو تہران کی ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات اب ختم ہو رہی ہیں. 22 ستمبر کو آخری نشریات پیش کی جائے گی اور اس کے بعد ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات میڈیم ویو پر بند ہو جائیں گی. تاہم ایران ریڈیو کی اردو سروس کی نشریات آپ نئے انداز میں سوشل میڈیا پر سن سکیں گے. تو 22 ستمبر 2025 کو ریڈیو تہران کی اردو سروس کی الوداعی نشریات ہوں گی. اور سامعین، اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں. تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے دامن سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم، خیریت سے ہوں. سرکار نے سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم، خیریت سے ہوں. عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے، عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم، خیریت سے ہوں.
अब